بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا. مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کے چھ حقوق ہوتے ہیں. نمبر ایک: اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے. اس کا تذکرہ بھی گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا کہ سلام کرنا اور اس میں پہل کرنا، آگے بڑھنا، یہ فضیلت کی چیز ہے، اور جواب دینا واجب ہے. تو ابتداءً سلام کرنا یہ ایک سنت عمل ہے، فضیلت کا عمل ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یہ ان اعمال میں سے ہے جہاں پر سنت کی فضیلت واجب کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. ابتداءً سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن پھر بھی سنت کی فضیلت واجب کے مقابلے میں یہاں زیادہ ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، بعض علماء نے تین کام خاص طور پر بیان فرمائے ہیں کہ جن میں لازم اور واجب کے مقابلے میں سنت افضل ہے. الفرض افضل من تطوع عابدي حتى ولو جاء منه ولو قد جاء منه باكثر. اس میں ایک ہے الا التوضع قبل وقت، وقت سے پہلے وضو کرنا. نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لے اور وضو کر لے، تو جماعت کے وقت سے کافی دیر پہلے ہی انسان وضو کر کے تیار رہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت فرض کے مقابلے میں زیادہ ہے. اخیری وقت میں وضو کرنا فرض ہو جائے گا، اور شروع میں اس سے پہلے وضو کرنا فرض نہیں ہوگا، لیکن اس کی فضیلت فرض کے مقابلے میں زیادہ ہے. التوضع قبل وقت. دوسری چیز ہے ابتداء بالسلام، جس کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے. جواب دینا واجب ہے، ابتداء بالسلام سنت ہے، لیکن سنت اس کے مقابلے میں، فرض کے مقابلے، واجب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. حق المسلم ست: اذا لقیته فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبه. وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے. اس کا بھی تذکرہ گزشتہ ہفتے آ گیا تھا. اس میں جس کو میں نے بتایا تھا اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ مقصد راحت پہنچانا ہو، مقصد شوق پورا کرنا نہ ہو. عام طور پر دعوت دینے والے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے شوق پورا کرنا، اور دعوت قبول کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اچھا، اس کا شوق پورا نہیں کیا، اس نے دعوت دی ہے، برا لگے گا، نہ ثواب کی نیت وہاں ہے، نہ ثواب کی نیت یہاں ہے. وہ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اچھا، نہیں کیا تو برا لگے گا. مقصد سامنے والے کی راحت ہو. بعض لوگوں کو محبت کا غلبہ ہوتا ہے، غلبہ محبت. ایک بزرگ تھے، اپنے جوتے خود اٹھاتے تھے. ایک شخص تھے جو جوتا اٹھانا چاہتے تھے، ان کو شوق تھا کہ جوتا اٹھائیں، لیکن یہ موقع ہی نہیں دیتے، اٹھانے نہیں دیتے. ایک مرتبہ طے کر لیا کہ آج تمہیں جوتا اٹھاؤں گا اٹھاؤں گا، کچھ بھی کر کے اٹھاؤں گا. حالانکہ یہ سوچ ہی غلط ہے، جب ان کی خواہش ہی نہیں ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے، ان کو اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے تو کیوں اٹھانا؟ نہیں، ان کی ضد ہے کہ آج تو مجھے جوتا ان کا اٹھانا ہی اٹھانا ہے، یہ سعادت مجھے حاصل کرنی ہے. سعادت تو نہیں تھی، محرومی تھی، لیکن وہ اس کو سعادت سمجھ کے بیچارے کر رہے تھے. اب ان کے ہاتھ میں جوتا ہے، جنہوں نے طے کیا تھا کہ آج جوتا اٹھانا ہی اٹھانا ہے، تو ان کے ہاتھ میں جوتا ہے، زور سے جوتے پہ مارا، جوتا ان کے ہاتھ سے گر گیا. اب اٹھا لیا انہوں نے، خوش ہو گئے کہ ہاں، میں نے جو جوتا اٹھانے کی جو میں نے عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، وہ میں نے پورا کر لیا. کون سی فضیلت حاصل ہوئی؟ تکلیف پہنچائی، محرومی ہوئی، اور کسی کا دل دکھایا، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی. ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کبھی کبھی غلبہ محبت میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اسفار ہوتے تھے، وہ ظاہر ہے ہر ایک چاہتا تھا ہمارے یہاں آ جائیں، ہمارے یہاں آ جائیں. شرائط پہلے سے طے ہوتے تھے کہ دیکھو، کوئی کہے گا ایک دن میرے یہاں، ایک دن میرے یہاں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں جہاں جاؤں گا وہاں ایک جگہ جو قیام کی جگہ ہوگی وہیں میں ٹھہر جاؤں گا، جس کو ملنا ہے وہاں آ کر مل لے، وہاں آ جائے. ہر ایک کے گھر جانا یہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اچھا، لوگوں کی خواہش ہے، لوگ خوش ہو جائیں، لیکن اس میں یہ انسان کے اختیار سے باہر کی بات ہے. اپنے آپ کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچانا اور کسی کے لحاظ میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، بسا اوقات انسان کے، یعنی اب مثلاً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ان حالات میں، اب وہ ہر ایک کے اس کے یہاں جا رہے ہیں، اس کے یہاں جا رہے ہیں، اس کے یہاں جا رہے ہیں، اور جانے کی وجہ سے اب جو تکلیف اور مشقت ہوگی، آخر میں یہی ہوگا نا کہ جن لوگوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، کہیں ان کے لیے ہی کوئی وبال نہ بن جائے. چاہے قصدن ہو یا بلا قصد ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا اور اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا. میں نے دیکھا مشائخ ہمارے یہاں جب آتے ہیں کہہ دیں یا آتے تھے، حضرت مولانا سب مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صبح ایک کے یہاں، دوپہر کو ایک کے یہاں. وہ تو حالانکہ ان کے یہاں تو پھر بھی کچھ شرائط اور پابندیاں ہوتی تھیں جس کا خیال رکھا جاتا تھا کسی حد تک، لیکن پھر بھی صبح ایک کے یہاں، دوپہر کسی کے یہاں، پھر یہاں. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری تشریف لاتے تھے، فجر کے بعد کبھی کسی کے یہاں گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے گئے، اچھا پھر ناشتہ اتنے بجے فلانے کے یہاں گئے، دوپہر کو فلانے کے یہاں گئے، شام کو کسی کے یہاں گئے، پھر درمیان میں اچھا کسی نے بلایا ہمارے یہاں دعا کے لیے آ جائیں، تو 10 منٹ وہاں دعا کے لیے چلے گئے. پورا دن ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. لوگوں کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ہمارے یہاں مشائخ آئے، حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں دارالعلوم کینیڈا تشریف لائے تھے، لیکن میں نے ان کو یہ زحمت نہیں دی کہ میرے گھر پہ آئیں. میں صرف بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے سیکھا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک صحت اچھی تھی، کسی کے یہاں دعوت ہوتی تشریف لے جاتے تھے. بعد میں دل چاہتا تھا کہ گھر آئیں، لیکن بلایا نہیں کہ خامخواہ حضرت کو کیوں تکلیف دینا، حالانکہ گھر کی بات ہے، لیکن نہیں. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری یہاں تشریف لائے ہیں کئی بار، دارالعلوم کینیڈا بھی آئے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سے ملاقات کے لیے مکان بھی تشریف لے گئے، اپنے گھر میں نے نہیں بلایا کبھی. تو اجابت الدعوہ میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مقصد اپنا شوق پورا کرنا ہے، سامنے والے کو راحت پہنچانا ہے. یہ چیزیں اب چونکہ بزرگوں سے وہ سلسلہ جو رابطہ ہونا چاہیے، وہ چونکہ وہ بات نہیں رہی، वो बात नहीं रही, तो इस वजह से वो ज़ौक़ भी ख़त्म हो गया है। न मशायख को और बुज़ुर्गों को देखा, और देखा तो उनसे सीखा नहीं, तो वो ज़ौक़ ही ख़त्म हो गया है। अब इसरार और ज़िद्द वाली बात बाकी रह गई है कि नहीं, हमारा शौक़ है कि हमारे घर पे भी आएँ, तो बस वही होता है। तो इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इधर दया का दावत दो तो उसमें सामने वाले की राहत का ख्याल हो कि उसको उसमें राहत है या उसको तकलीफ़ हो रही है। और एक के यहाँ दावत गए में गए, दूसरा कहेगा अच्छा उनके यहाँ गए थे तो मेरे यहाँ भी। अब उनको एक को मना करे तो एक नाराज़, या कम से कम शिकायत तो ज़रूर ज़ुबान पे आ जाएगी। ये मुस्तकिल, ये एक चूँकि मशायख से रब्त न होना और तालीमात, इस्लामी तालीमात का से मिजाज से की मुनासबत न होने की वजह से ये सब चीज़ें पेश आती हैं कि इंसान इस्लाम के मिजाज को नहीं जानता, मशायख के से जो सीखना चाहिए था वो चीज़ सीखी नहीं, और अपना शौक़ पूरा करने वाली बातें। तो इधर दया का दावत देना हो किसी को, उसके राहत का ख्याल रखना है, उसके वक्त का ख्याल रखना है, और उस पर ज़बरदस्ती और इसरार नहीं, उस पर बोझ नहीं डालना है। और फिर जब वो ख्याल रख रहा है तो फिर हमें हुक्म के फाजिब हो, तो दावत कबूल भी करो। दोनों तरफ से है, ये दो तरफ से होता है। लोग एक तरफ एक साइड देखते हैं, हमने दावत दी थी वो आया नहीं, कितने दूर थे, नहीं बस वो 4 घंटे की ड्राइव थी, 3-4 घंटे दूर थे, इतना दूर भी नहीं था, आज आ सकते थे लेकिन नहीं आए, फुलाने के यहाँ गए, फुलाने के यहाँ गए, हमारे यहाँ नहीं आए। तो ये जो है ना, ये इस्लामी मिजाज नहीं है, ये इस्लामी मिजाज नहीं है। ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ। इदा दआ का फाजिब हो, वस्तनसाह का फन सहल हो, वस्तनसाह का फन सहल हो। और जब तुमसे कोई खैरख्वाही की बात तलब करे, कोई अच्छा मशवरा मांगना चाह रहा है कि इस सिलसिले में क्या राय है, तो जो उसके लिए बेहतर मालूम होता है वो खैरख्वाही वाला मशवरा उसको दे देना चाहिए। फन सहल हो, नसीहत, खैरख्वाही वाली बात, कोई सिलसिला है वो चाह रहा है कि अच्छा इस सिलसिले में आपके कोई मशवरा, अगर तजुर्बा है इस सिलसिले में कोई अच्छी राय है तो उसको दे दें, नहीं है तो साफ साफ बता दें कि मुझे इस मैदान का तजुर्बा नहीं है, हो सकता है मेरी राय ये है लेकिन मैं इस मैदान का नहीं हूँ, किसी और से भी राय ले लें। वह दस्तन साह का फन साहला हूँ। दीन के मामले में कोई मशवरा तलब कर रहा है, दुनियावी उमूर में कोई मशवरा तलब कर रहा है, खैरख्वाही की कोई बात चाह रहा है, तो अपनी हद तक इंसान जो कर सकता है वो नफ़ा पहुँचा दे। वइदा अतसा फहमिद अल्लाह, जब वो छींके और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, फशमित हो, तो उसको जवाब भी दिया करो। वइदा मरिदा फ़ाउद हो, जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत भी करो। ये भी पिछले हफ्ते आ गया था, इसकी तफसील भी, हुकूक मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसमें आ गया था। इयादतुल मरीज़ की फजीलत भी है, उसके लिए दुआएं भी हैं, वो सब बातें, उसका तज़किरा आया था। ख़ास तौर पर इसमें भी देखो, ख्याल ये रखना है कि राहत पहुंचानी है। राहत पहुंचाने में बुनियादी चीज़ ये है कि ये देखा जाए कि ज़्यादा देर सामने वाले के पास बैठना उसके लिए मुशक्क़त का बायस तो नहीं हो जाएगा, और दूसरा ये कि गैर बेवक्त जाने में उसको तकलीफ़ तो नहीं हो जाएगी। वक्त का ख्याल रखना है कि कौन से अवकात हैं जिसमें सामने वाले को सहूलत होगी। हमें फजीलत हासिल करनी है, हम तो अच्छा हमारे पास सुबह टाइम है, हम तो अभी आ रहे हैं, बस बस वो कह रहा है नहीं अभी इस वक्त मुनासिब नहीं, हम बस 5 मिनट आके चले जाएंगे। अब वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है और इनको देर हो गई, क्या हो देर हो गई, अच्छा यहाँ से वो, अच्छा वो जा रहे थे तो अच्छा ट्रैफिक में ज़रा देर हो गई, या इसमें देर हो गई, यही रुकावट आ गई, माजरत चाहते हैं। माजरत का अब क्या फ़ायदा, जब सामने बीमार को तकलीफ़ पहुँचा दी, अब उसमें माजरत का क्या फ़ायदा है। सामने वाले की राहत का ख्याल रखते हुए अगर हो सकता है तो ठीक है, कौन से अवकात है, अच्छा इसमें हम पहुंच सकेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सके तो बस छोड़ दो। सामने वाले की राहत का ख्याल रखना है, और जब गए तो फिर उसको जितनी देर राहत हो उससे ज़्यादा देर बैठना। हदीस में तो बहुत ताकीद आई है कि अलयादत फ़ुआ कनाक़तिन, क्या इयादत बहुत मुख्तसर होनी चाहिए, बहुत मुख्तसर होनी चाहिए, اتنا کہ خیر خیریت معلوم کر لی، اس کو بھی ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے مجھے میری خیر خیریت معلوم کی، اور اس کے متعلقین کو بھی تسلی ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا، بیمار کو فائدہ ہوگا، متعلقین کو فائدہ ہوگا، ذرا ہمت ہوگی. اگر تعلقات وہ ہیں کہ زیادہ دیر ٹھہرنا تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر وہ تعلقات نہیں ہیں، یہ بھی عجیب چیز ہے کہ ہر ایک نہیں پہچانتا اس کو، اس لیے کہ عجیب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں اور وہ بیمار ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہیں میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ تو الگ ہی ہے، میں زیادہ دیر بیٹھ جاؤں تو کوئی بات نہیں. دوسرا ایک شخص آتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے میرا اس کے ساتھ تو الگ ہی تعلق ہے نا، تو اس لیے میں زیادہ دیر بیٹھ جاؤں تو کوئی بات نہیں. تیسرا شخص بھی وہی سوچتا ہے. ایک بیمار کے پاس 10 افراد جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں خاص ہوں. آج کل کا بڑا مسئلہ یہ کہ ہر ایک اپنی وہ خصوصیت سمجھتا ہے کہ میری کوئی خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے، تو میں اس اصول سے مستثنا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اصول بیان فرما دیا، چونکہ ہر ایک کی عقل تو ایسی نہیں ہوگی کہ وہ سمجھ سکیں، عام اصول بیان فرما دیا کہ عیادت جب کرنے جاؤ تو مختصر رہو، مختصر وقت کے لیے جاؤ. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاؤ، اور اس میں ایک تو ہوتا ہے اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا، یہ ایک حق ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کی تدفین میں شریک ہونا، دو حق ہیں. ان دونوں میں شامل ہو جائے تو دگنی فضیلت ہے، ایک میں شامل ہو تو آدھی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیرات، کوئی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو ایک قیرات کے برابر اجر ملتا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے اور دفن کرنے سے فارغ ہونے تک رہتا ہے تو دو قیرات اجر ہے. قیرات کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیرات جو ہے وہ مقدار ہوتی تھی جو عرب میں استعمال ہوتی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہاں قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، جو مدینہ منورہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے. حدیث نمبر 18. وعن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. حد براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا 7 باتوں کا، اور ہمیں منع فرمایا 7 چیزوں سے. امرنا بعیادۃ المریض، ایک تو ہمیں حکم دیا بیمار کی عیادت کا، جس کی تفصیل پیچھے آ گئی. وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، جنازے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جانے کا حکم فرمایا، یعنی ساتھ جانے میں ایک تو یہ کہ نماز جنازہ کے لیے لے جا رہے ہیں تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد دفن کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جانا ہے، اور جنازے میں اصل ساتھ پیچھے چلنا ہے، اٹھانے والے تو ساتھ ساتھ چلیں گے، اٹھا رہے ہیں، اور باقی لوگ پیچھے، مجمع جو ہے وہ پیچھے رہے گا. تو اتباع، اتباع کے معنی پیچھے چلنا، سب پیچھے نہیں چلیں گے، اٹھانے والے تو ساتھ ساتھ ہوں گے لیکن باقی جو زائد لوگ ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. ہاں کچھ لوگ اگر انتظامی ضرورت کے لیے قبر کہاں ہے، کہاں جانا ہے، آگے راستہ بتانا ہے، انتظامات کرنے ہیں، وہ آگے چلیں گے، تو ایک دو لوگ آگے ہوں گے جو ذمہ دار ہیں، اٹھانے والے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور اصل مجمع جو ہے وہ پیچھے ہوگا، اس کو اتباع کہا گیا، پیچھے چلنے والوں کو متبعین، تو جنازے کے پیچھے پیچھے ساتھ چلنا. اور وہ تشمیت العاطس، کوئی چھینکتا ہے، چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کو جواب دینا، اس کا بھی حکم فرمایا. وہ ابرار المقسم، ابرار المقسم، مقسم قسم کھانے والا شخص، ابرار کے معنی اس کو بری کرنا، اس کی قسم کو پورا کرانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھاتا ہے، ایسی قسم کھاتا ہے کہ جس کے پورا کرنے نہ کرنے کا تعلق ہمارے کسی کام سے ہو، ہمارے کسی کام سے ہو. مثلا ایک شخص قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ آج تو میں ضرور آپ کو فلانی جگہ لے جاؤں گا. مثال ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. लेकिन अगर कोई इस तरह कर ले, हालात से फ़र्क पड़ता है, हालात से फ़र्क पड़ता है, बाज़ हालात में ठीक है, लेकिन अमूमन तो ये कि नहीं करना चाहिए। क्यों किसी पर ज़ोर देना जैसे पीछे आया? तो लेकिन अगर कभी किसी वजह से कोई कसम खा लेता है कि आज तो मैं आपको फ़लानी जगह ले जाऊंगा, और हम ज़िद पे आ जाए, नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं। हदीस कहती है अगर कोई मुशक्क़त नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा मुशक्क़त नहीं है, खिलाफ शरा नहीं है, तो फिर सामने वाले की कसम पूरी करने में तुम मदद कर दो। इबरारुल मुक्सिम, इसलिए कि अगर अपने किसने कसम खा ली है और हम उसका साथ नहीं देंगे, तो उसकी कसम के ख़िलाफ़ वर्जी लाजिम आएगी, उसको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, कसम तोड़ना होगा, कसम का कफ़ारा होगा, तो उसकी कसम पूरी करा दो। यहाँ पर भी दोनों जानिब है, कसम खाने वाले को कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा मुशक्क़त ना हो और ख़िलाफ़ शरा ना हो, तो उसकी कसम पूरी करने में उसकी मदद भी कर लेनी चाहिए। इब्रारुल मुक्सिम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का आम मिजाज एक तरफ़ से देखने का है, हर एक अपने मतलब की चीज़ देखता है, दूसरी जानिब को भूल जाता है। जैसे हमें कहा जाता है कि अगर कोई मांगने वाला आता है तो दे दो उसको, ये ना देखो कि नज़र तो नहीं आ रहा कि वो ज़रूरतमंद है, फिर वो क्यों मांग रहा है, बदगुमानी ना करो, देना है दे दो, तुम्हें फजीलत हासिल हो जाएगी। लेकिन मांगने वाले को भी तो मना किया गया है कि देखो जब ज़रूरत न है न हो और मजबूरी ना हो, ऐसी कोई मजबूरी वाली हालत ना हो, तो मांगना मना है, और उस पर वाइदे भी हैं। तो दोनों तरफ की चीज़ें हैं। होता यह है कि मांगने वाले को ये याद रहता है कि अच्छा देखो सामने वाले को मेरे बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, और देने वाला जिससे मांगा जा रहा है वो ये सोचता है अच्छा इसको मांगनी नहीं चाहिए, इसको तो ज़रूरत भी नहीं लग रही। हर जगह इंसान अपने ज़िम्मे जो काम है उसके बजाय दूसरे के ज़िम्मे जो है उसको याद करता है और वो याद रखता है। हर जगह यही होता है, वालिदैन के हुकूक़ में यही मसला आता है, ज़ौजैन के हुकूक़ में यही मसला आता है कि हर एक कहता है अच्छा सामने वाले की ये ज़िम्मेदारी, ये नहीं देखता मेरी क्या ज़िम्मेदारी। व इब्रारुल मुक्सिम व नसरुल मज़लूम। बहरहाल अब इंसान बहुत ज़्यादा जब नरम बनता है तो परेशानी में मुबतला होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है तो फिर परेशानी में मुबतला होता है। अब अगर कोई कह रहा है अच्छा किसी को कोई काम करवाना है, कसम खा ली, मैं कसम खा खाता हूँ कि यह काम करवाऊँगा, और अच्छा ठीक है अब हदीस है आपको तो अमल करना पड़ेगा, वाजिब नहीं है, इबरारुल मुक्सिम वाजिब नहीं है, आपने कसम खाई है आप पूरी करें, आप उसको तोड़ें, आप ज़िम्मेदार हैं, हमारे ज़िम्मे वाजिब नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई सहूलत से इंसान पूरा कर सकता हो सामने वाले की कसम, तो ठीक है कर ले, ये फजीलत की चीज़ है, कोई वाजिब नहीं है। वनसरिल मज़लूम, इसके बारे में भी इब्रारुल मुक्सिम के मुतालिक रिवायात हैं, कुछ अहादीस भी हैं, बहरहाल मसला वाज़ हो गया। वनसरिल मज़लूम, और मज़लूम की मदद करना, ये पीछे आ चुका है कि एक मज़लूम है, किसी पर ज़ुल्म हुआ है, इसकी भी तफसील पीछे आ चुकी है कि मज़लूम का मज़लूम होना ये भी साबित होना चाहिए। मज़लूमियत का तो हर एक दावा करेगा, जिसको भी दूसरों की खैरख्वाही हमदर्दी हासिल करनी है वो अपने आप को मज़लूम ही साबित करेगा, और जो तरह तरह के मक्कार किस्म के लोग होते हैं, काजियों के पास ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, कुजात के वाक़यात किताबों में हैं, एक शख्स काजी के पास गया, मक्कार किस्म के लोग होते हैं, जाकर अपनी परेशानी का इजहार किया, रोता रहा, रो के रो के, अब ज़ाहिर है काजी भी बेचारा उसका भी तो दिल है मुतासिर होता है, लेकिन शरीयत के उसूल बता रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ये शरीयत का उसूल है, सिर्फ किसी का रोना या किसी का इस अंदाज से बात करना इससे उसकी मज़लूमियत साबित नहीं होती। तो मज़लूम होना ये मालूम हो, वरना मज़लूमियत का दावा तो एक तरफ कर रहा है, दूसरी जानिब से बात करेंगे वही मज़लूमियत का दावा करेगा, और इंसान की कमज़ोरी ये है और शरीयत और इस्लाम के मिजाज से नावाकिफियत और जहालत की बात यह है कि इंसान जिसकी बात पहले सुन लेता है उससे मुतासिर हो जाता है। वो नसरुल मज़लूम, मज़लूम की मदद, तो मज़लूम का मज़लूम होना मालूम हो तो फिर उसको ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، وہ کر لے، لیکن ایسی کوشش نہ ہو کہ جس سے دوسرے پر ظلم ہو جائے۔ وہ اجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ وہ افشاء السلام، اور سلام پھیلانا۔ یہ سب باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ وہ نہانا عن خواتیم او قالا تختم بالذهب، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات باتوں سے منع فرمایا، سات چیزوں سے منع فرمایا، ان میں ایک ہے سونے کی انگوٹھی۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے سونا چاندی کے زیورات زیور کے طور پر، زینت کے طور پر استعمال کرنا یہ درست ہے، یہ اصولی بات ہے۔ سونے چاندی کے زیورات کو زینت کے طور پر استعمال کرنا درست ہے۔ مردوں کے لیے صرف چاندی کے استعمال کی اجازت ہے، اور چاندی بھی اس میں بھی اس کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مثقال سے زیادہ نہ ہو۔ احادیث میں جو اس کی مقدار بیان کی گئی، ایک مثقال سے زیادہ نہ ہو۔ تو مرد کے لیے جو چاندی کے استعمال کی اجازت ہے، اس میں بھی لمٹ ہے، اور یعنی ایک تو ایک صرف چاندی ہی استعمال کرے، اور اس چاندی میں بھی پھر لمٹ ہے کہ ایک مثقال، ولا تتمہ مثقالا، حدیث میں آتا ہے، اور ایک مثقال جو ہے وہ ہم گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 4.3 تقریباً گرام بنتا ہے، تو اس سے کم ہونا چاہیے، 4.3 گرام سے کم ہونا چاہیے۔ ایک انگوٹھی پہنے گا مرد، اگر انگوٹھی پہنتا ہے تو ایک پہنے گا، اور چاندی کی پہنے گا، اور 4.3 گرام سے کم ہونی چاہیے۔ ولا تتمہ مثقالا، اس سے کم ہو، ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے، چاندی کے علاوہ کی نہیں پہن سکتے، اور چاندی میں بھی اس مقدار سے زیادہ چاندی نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں۔ پھر بھی یہ بات ثابت ہے کہ انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی جب مہر لگانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، تب پہنی تھی، زینت کے لیے نہیں تھی، اچھا لگنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ مقصد، اور وہ مہر لگانے کا جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے تھی۔ تو اس لیے انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے، لیکن پہننا درست ہے۔ اگر مہر لگانے کا مقصد ہے پھر تو ہم کہیں گے سنت ہے، ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، درست ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے ایک سے زیادہ، ایک انگوٹھی ہو، دو ہوں، تین ہوں، زیادہ ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، سونے کی ہوں، چاندی کی ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عورت کے لیے زینت، زیورات وغیرہ ان چیزوں کی اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وعن شرب بالفضتی، وعن شرب بالفضتی، اور چاندی کے برتن میں پینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب جب پیچھے والی بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ چاندی کے برتن میں پینا مرد عورت سب کے لیے منع ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے سونا چاندی کے استعمال کی جو اجازت ہے، وہ استعمال زینت کے طور پر، زیور کے طور پر جو پہنا جاتا ہے، وہ برتن پانی پینے کے لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو استعمال کرنا وہ نہ مرد کے لیے جائز نہ عورت کے لیے۔ جب چاندی جائز نہیں تو سونا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چیزوں کی ممانعت آ گئی استعمال کے لحاظ سے۔ وعن المیاثر الحمری، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمائی، میاثر الحمر، المیثرۃ الحمراء، اس کی جمع میاثر الحمر۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب سوار ہوتے تھے، سواری پر، گھوڑے وغیرہ پر زین ہوتی تھی، زین کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو لکڑی، اور لکڑی کے اوپر کبھی چمڑا لگا دیتے تھے، لیکن وہ سخت ہوتا تھا، اور زیادہ دیر بیٹھنا ہے، ان کے تو کئی کئی دن کبھی کبھی گزرتے تھے، تو اس پر بیٹھنے کے لیے اوپر سے ایک نرم گدا بنا دیتے تھے، گدی بنا دیتے تھے، اور اس کے اندر جیسے روئی یا اس طرح کی کوئی چیز بھر دی ہو، یا کچھ بھی اندر بھر دیا جس سے نرم ہو جائے، اور یہ عام طور پر سرخ رنگ کا ہوتا تھا اور ریشم کا ہوتا تھا، عام طور پر سرخ رنگ کا ہوتا تھا، ریشم کا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس سے منع فرمایا. نرم ہوتا تھا, ریشم نرم ہے, تو سرخ ریشم کا عام طور سے وہ چھوٹی سی گدی کی طرح بناتے تھے, نرم کر دیتے تھے, اس میں اندر کچھ بھر دیتے تھے تاکہ نرم ہو جائے اور زین وغیرہ پر رکھ کر اس پر بیٹھ سکیں. اس کو زین پوش کہہ سکتے ہیں ہم جو اردو جانتے ہیں ان کے لحاظ سے. تو عن المیاثر الحمر, تو سرخ رنگ کے زین پوش سے زین کے اوپر لگانے کی جو نرم گدی جو ریشم کی ہوتی تھی, سرخ رنگ کی ہوتی تھی, اس سے منع فرمایا. ممانعت کی اصل وجہ ریشم ہے. وعن القصی, اور اسی طرح قصی سے منع فرمایا. یہ مصر کی طرف ایک علاقہ, وہاں سے یہ ریشم بن کر آتا تھا, کپڑا جس میں ریشم بھی ملا ہوا ہوتا تھا اس کو قصی کہا جاتا تھا. وعن لبس الحریری, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشم پہننے سے منع فرمایا. یہ ریشم کا استعمال پہننا, ریشم کا پہننا مردوں کے لیے منع ہے, عورتوں کے لیے تو اجازت ہے. والاستبرق, لیکن اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ریشم جس سے منع کیا گیا ہے یہ وہ سلک ہے جو اصل سلک ہوتا ہے, جس کی ممانعت ہے, جس کو سلک کہا جاتا ہے. آج کل جو سلک ہوتا ہے جو مشینوں سے بنتا ہے وہ نہیں, جو اصل کیڑے سے جو سلک بنتا تھا اصل ریشم, یہ تو اس کی نقل ہے, یہ اس کی کاپی ہے جو مشینوں سے بنتا ہے, تو اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ اگر مرد استعمال کریں, 100% سلک جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کریں, لیکن وہ 100% سلک مشینوں کا بنا ہوا تو وہ سلک ہے ہی نہیں, وہ سلک نہیں ہے, وہ حریر نہیں ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے. بس عورتوں کی طرح نہیں لگنا چاہیے, اس کی چمک وغیرہ کے لحاظ سے عورتوں کی مشابہت نہ ہو. عورتوں کی مشابہت نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, یہ سلک وہ سلک ہے ہی نہیں. ہاں اصل حریر جو ہے جو کیڑے سے بنتا تھا وہ ہے جس کے وہ مانا تھے, اس کو حریر کہا جاتا ہے, یہ تو اس کی کاپی ہے. وعن لبس الحریر, ریشم پہننے سے منع فرمایا. والاستبرق والدیباج, استبرق اور دیباج بھی ریشم ہی کی قسم ہے, یا ریشم ملا ہوا کپڑا ہے. استبرق کہا جاتا ہے موٹے ریشم کو, اور دیباج کہا جاتا ہے باریک ریشم کو, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ استبرق کہا جاتا ہے موٹے ریشم کو اور دیباج وہ کپڑا جس میں ریشم ملا ہوا ہو. بہرحال یہ اخیر کی جتنی چیزیں ہیں وہ کپڑے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ریشم کی ملاوٹ ہوتی ہے, اور مردوں کے لیے ان چیزوں کی ممانعت ہے. متفق علیہ, یہ روایت ہو گئی. وفی روایت و انشاد الضالت فی السبع الاول, اور ایک روایت میں جو سات باتیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, سبع الاول وہ پہلے والی سات باتیں ہیں جن کا حکم فرمایا, تو وہ سات باتیں جو شروع میں آئی ہیں, سات باتیں جن کا حکم فرمایا, ان میں ایک روایت میں انشاد الضالہ کا بھی ذکر ہے. ان میں سے ایک چیز کے بجائے ساتویں چیز انشاد الضالہ. انشاد الضالہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی جگہ انسان کو کوئی چیز گری پڑی چیز مل گئی, چاہے وہ کسی کا جانور ہو, اس کو ضالۃن کہا جاتا ہے, ضالۃ الابل, ضالۃ البقر, ضالۃ الغنم, تو بہرحال گم شدہ جانور ہو, یا کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی ہے جس کو ہمارے جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں اس کو لقطہ کہا جاتا ہے, اصل ملوقاتہ قاف کے فتحہ کے ساتھ ہے, تو لقطہ ہو یا جانور ہو جس کو ضالہ کہتے ہیں, سب آ گیا اس کے اندر. تو اگر کسی کو کہیں کسی کی کوئی چیز مل جاتی ہے, کسی کی سواری مل جاتی ہے, کسی کی کوئی چیز مل جاتی ہے, کوئی سامان مل جاتا ہے جو کہیں پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کس کا ہے, تو انشاد, انشاد کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا, معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ کس کا ہے, اعلان کر کے معلوم کرنا کہ کون ہے جو اس کا مالک ہے, تلاش کرنا, مالک کو تلاش کرنا انشاد. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم فرمایا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کی کوئی چیز کہیں سے ملتی ہے تو انسان اسے لے لے اس نیت سے کہ مالک تک پہنچائیں گے, پھر مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے انشاد الضالہ. اگر اٹھا لیا تو اب امانت ہے, اور امانت ہے تو اچھا مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا ہے. اگر وہ چیز ایسی جگہ میں ہے کہ ضائع نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ یہاں پڑی رہے, مالک آ کے خود ہی تلاش کر لے گا, تو پھر رہنے دیں اس کو. لیکن اگر وہاں رہنے دیں اور وہ چیز وہاں ضائع ہو جائے گی تو پھر اٹھا لینا لازم ہے, اس لیے کہ وہ ضائع ہو جائے گی تو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے, تو اٹھا لے اب مالک کو تلاش کرے. باقی پھر لقطہ کے احکام اپنی جگہ, کہ کسی جگہ کوئی چیز مل جاتی ہے, انسان نے وہ اٹھا لی, اب مالک کو تلاش کر رہا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے, 10 सेंट पड़े हुए हैं, मालिक जिसका गिरा है उसको भी नहीं पता होगा कि मेरे गिरे हैं, इधर उधर देख लिया कोई मिला नहीं, और बज़ाहिर मुश्किल भी है मालिक को तलाश करना। अच्छा ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को दे दे, सस्ते में दे दे। $10 हैं तो थोड़ा सा एक दिन ठहर जाए, हो सकता है कि मालिक कोई मिल जाए, एक दो चंद लोगों से मालूम कर लें, पूछ लें यहाँ से कौन गुज़रा था, किसके होंगे, उम्मीद हो तो मज़ीद तलाश कर लें, चंद दिन और ठहर जाएँ। अब उम्मीद नहीं है मालिक मिलने की तो अच्छा आप सदक़े में दे दें। $1,000 मिले हैं तो अच्छा फिर तो ज़्यादा तलाश करना पड़ेगा, इसलिए कि उसको तो मालिक ज़्यादा तलाश करेगा, फिर ज़्यादा अरसा ठहर जाएँ और ज़्यादा मालूम करें और ज़्यादा कोशिश करें कि मालिक तक पहुँचाएँ। अपनी हद तक इंसान इतनी कोशिश करता रहे जब उसको ये गालिब गुमान हो जाए कि अब मालिक मुझे नहीं मिलने वाला, उसके बाद फिर सदक़े में दे दे उसको। यह असल हुक्म है शरीयत का। अगरचे यहाँ पर उन्वान उसका नहीं चल रहा, लेकिन रिवायत में चूंकि उसका जिक्र आ गया इसलिए मैंने उसका तस्किरा भी कर दिया। आगे रियाज़ सालेहीन में इमाम नवई रहमतुल्लाह अली बस मज़ीद जो अल्फाज पीछे आए हैं उनकी सिर्फ मज़ीद तफसील और वजाहत कर रहे हैं। तो ये हमारा बाब पूरा हो गया। सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।